آگے سبق دیکھیے بھائی، شرح کے اندر دیکھیے، قوله و الا فشرطیت ای و ان لم یکن الحکم بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه فالقضیه شرطیت سواء کان الحکم فیها بثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخرى او نفی ذلک الثبوت او بالمنافات بین النسبتین او سلب تلک المنافات فالاولى شرطیت متصلۃ والثانیت شرطیت منفصلت. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم نے شرح کا کچھ حصہ حل کیا تھا. شرح کے اندر متن پر ہونے والے ایک دو اعتراضات کے جواب شارح نے ذکر کیے تھے. متن پر پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ متن میں قضیہ کی تعریف میں قول کا لفظ آیا، اور قول کا لفظ تو عربی زبان میں لفظ کے لیے بولتے ہیں، یعنی اس صورت میں صرف قضیہ ملفوظہ کو یہ شامل ہوا، قضیہ معقولہ کو شامل نہیں ہوا، کیونکہ لفظ تو وہ ہے جس پر ہم تلفظ کریں، اور قضیہ تو دو قسم پر ہے، ایک ملفوظہ ہے جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں، اور ایک قضیہ معقولہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور منطقی کی اصل توجہ تو قول معقول کی طرف ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو تعریف کی اس میں قول کا لفظ ذکر کیا، اور قول تو عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. تو آپ نے جو قضیہ کی تعریف کی وہ قضیہ ملفوظہ کو تو شامل ہوئی، قضیہ معقولہ کو شامل نہ ہوئی. تو اس کا جواب شارح نے دیا تھا کہ یہ منطق کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور منطق کی اصطلاح میں قول کا لفظ مرکب کے لیے بولتے ہیں. قول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مرکب. اور مرکب عام ہے، چاہے وہ ملفوظ ہو چاہے وہ معقول ہو. جب دونوں قسم کے مرکب اس میں داخل ہو گئے تو قضیہ ملفوظہ بھی داخل ہوا اور قضیہ معقولہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ یہ قول سے یہاں منطق کی اصطلاح یہاں اس سے مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو قضیہ کی تعریف کی اس سے دور لازم آتا ہے، اور دور تو باطل ہے. آپ نے کہا کہ قضیہ وہ ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو. تو معلوم ہوا قضیہ کی تعریف جاننے کے لیے صدق و کذب کو جاننا ضروری، اور صدق و کذب اس کو جاننے کے لیے قضیے کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ صدق کی تعریف عام علماء جو کرتے ہیں مطابقت الخبری للواقعی، خبر کا واقعے کے مطابق ہونا، اور کذب کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا. تو وہاں تو خبر کا لفظ آ رہا ہے، اور خبر اور قضیہ تو مترادف ہیں، خبر کہہ لیں یا قضیہ کہہ لیں ایک ہی چیز ہے. تو صدق کسے کہتے ہیں؟ خبر کا واقعے کے مطابق ہونا. تو معلوم ہوا صدق کو جاننے کے لیے خبر کو جاننا پڑے گا. اور کذب کسے کہتے ہیں؟ خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا. تو معلوم ہوا کذب کو جاننے کے لیے بھی خبر کو جاننا پڑے گا. تو صدق اور کذب کو جاننے کے لیے خبر کو جاننا پڑے گا، اور خبر ہی تو قضیہ ہے. تو معلوم ہوا قضیہ کو جاننے کے لیے صدق اور کذب کا جاننا ضروری، اور صدق اور کذب کو جاننے کے لیے قضیہ کا جاننا ضروری. یہ دور ہے اور دور باطل ہے، کیونکہ اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا. معلوم ہوا قضیہ کا جاننا موقوف ہوا صدق اور کذب پر، اور صدق اور کذب کا جاننا موقوف ہوا قضیہ کو جاننے پر، اور یہ دور ہے اور دور تو باطل ہے، اس سے ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کا جواب دیا تھا شارح نے کہ ہم بھائی یہاں صدق اور کذب کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے خبر کا لفظ نکال دیں گے. آپ نے کیا کہا؟ عام علماء کیا تعریف کرتے ہیں صدق کی؟ مطابقت الخبر للواقعی. ہم خبر کے بجائے نسبت لے آتے ہیں، مطابقت النسبت للواقعی، نسبت کا واقع کے مطابق. نسبت حکمیہ، نسبت حکمیہ واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے، اور نسبت حکمیہ واقع کے مطابق نہ ہو تو یہ کذب ہے. تو دیکھو ہم نے خبر کا لفظ صدق اور کذب کی تعریف سے نکال دیا، اب دور لازم نہیں. صدق کی کیا تعریف ہوئی؟ مطابقت النسبت للواقع. اور کذب کی کیا تعریف ہوئی؟ عدم مطابقت النسبت للواقع. تو معلوم ہوا قضیہ کو جاننے کے لیے صدق اور کذب کا جاننا ضروری، اور صدق اور کذب کو جاننے کے لیے نسبت حکمیہ کا جاننا ضروری ہے، قضیہ کا جاننا ضروری نہیں ہے. تو دور ختم ہوا، اب دور لازم نہیں آیا. جواب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ موضوع کو موضوع کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں موضوع کو موضوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی متعین کیا گیا ہے حکم لگانے کے لیے. مثلاً زید قائم، میں قائم کا حکم لگانا چاہتا تھا، اور یہ حکم زید پر بھی لگ سکتا ہے، بکر پر بھی، خالد پر بھی، عمر پر بھی، لیکن میں نے کس کو متعین کر دیا؟ زید کو، اور یوں کہا زید قائم، تو دیکھا یہ زید اس کو متعین کر دیا گیا آگے آنے والے حکم کے لیے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. موضوع کا کیا معنی؟ متعین کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، تو اس کو بھی یہاں پر بھی موضوع جو ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے حکم لگانے کے لیے. اور محمول کو محمول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا جاتا ہے اپنے موضوع پر، اس کا حمل کیا جاتا ہے. جیسے زید قائم، یہ قائم کیا ہے؟ محمول. اس کو محمول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا حمل کیا گیا ہے کس پر؟ زید پر. اور جس کا حمل کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ محمول. جیسے جس کی پٹائی کی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مضروب. تو جس کا حمل کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ محمول. تو زید قائم، یہ قائم کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. کیوں محمول کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا حمل کیا گیا. کیا معنی حمل کیا گیا ہے؟ یعنی حکم لگایا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ حکم لگایا گیا ہے زید پر. اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وہ لفظ جو قضیہ ملفوظہ میں نسبت پر دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. رابطہ کہتے ہیں. جیسے زید ہوا قائم، یہ ہوا کس پر دلالت کر رہا ہے؟ نسبت پر. لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ رابطہ. میں نے بتایا تھا رابطہ کا کیا معنی؟ ربط دینے والا، جوڑنے والا. اور ربط دینے والی اصل میں تو وہ نسبت حکمیہ ہے، وہ نسبت خبریہ ہے. اس نے دو لفظوں کو کیا کیا ہے؟ ربط دیا ہے. زید قائم، یہ زید کے ساتھ آپ نے قائم کو جوڑا، درمیان میں کیا آ گئی؟ نسبت حکمیہ. نسبت حکمیہ نے ان دو لفظوں کو آپس میں جوڑا ہے، تو اصل میں رابطہ تو وہ نسبت حکمیہ ہے، لیکن اس نسبت پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے اسی کو رابطہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ تسمیت الدال باسم المدلول کی قبیل سے ہے کہ مدلول والا نام کس کو دے دیا؟ دال کو دے دیا. رابطہ تو اصل میں وہ نسبت ہے، لیکن اس نسبت پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے اسی کو کیا کہہ دیا؟ رابطہ. تو دال کو نام دے دیا. کس کا نام؟ مدلول والا نام دال کو دے دیا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو دال علی نسبت ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. کیا کہا تھا متن میں؟ وہ جو دال علی نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو دال علی نسبت معلوم ہوا یہ رابطہ، یہ ادات ہے، حرف ہے، کیونکہ نسبت خود غیر مستقل ہے، وہ اپنے وجود کے لیے محکوم علی اور محکوم بہی کے محتاج ہے. دو لفظ ہوں گے تو ان کے درمیان نسبت آئے گی، ایک محکوم علی ہو اور ایک محکوم بہی، تو نسبت محتاج ہوئی کس کی؟ محکوم علی کی اور محکوم بہی کی. تو نسبت غیر مستقل چیز ہوئی. جب یہ غیر مستقل ہے تو اس پر جو دلالت کرنے والا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر مستقل. تو معلوم ہوا یہ جو دال علی نسبت ہے یہ بھی حرف ہے، یہ بھی ادات ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا اس کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی اسی کی طرف تو اشارہ کیا ماتن نے، وقد استعیر لہا ہوا، اس کے لیے ہوا کو مستعار لیا گیا ہے. ہوا تو ضمیر ہے، اسم ہے، اور اسم تو کیا ہوتا ہے؟ مستقل. اور یہ ادات تو کیا ہے؟ غیر مستقل. یہ جو نسبت پر دلالت کر رہا ہے، تو مستقل کو مجازن استعمال کر لیا کس کے لیے؟ غیر مستقل کے لیے. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے یہ کبھی ثلاثی ہوتا ہے اور کبھی ثنائی. اگر اس کے اندر رابطہ ذکر ہو تو اس کو ثلاثی کہیں گے، کیونکہ تین جز ہو گئے، موضوع، محمول اور رابطہ. اور اگر رابطہ محذوف ہو تو پھر اس کو ثنائیہ کہتے ہیں، یعنی اس کے صرف دو ہی جز ہیں. تو قضیہ حملیہ میں اگر رابطہ بھی ذکر ہو تو اس کو ثلاثیہ کہتے ہیں، یعنی تین اجزاء والا. اور اگر اس کے اندر رابطہ محذوف ہو تو پھر اس کو ثنائیہ کہتے ہیں، یعنی دو اجزاء والا. لیکن وہ رابطہ لفظوں سے حذف ہوتا ہے، البتہ مراد ہوتا ہے، ارادہ اس کا وہاں ہوتا ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے صرف چونکہ دو جز ہوئے تو اس کو ثنائیہ کہہ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ رابطہ دو قسم پر ہے، ایک زمانیہ جو ربط کے ساتھ ساتھ تین زمانوں میں سے ایک زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور ایک رابطہ غیر زمانی ہے جو ربط پر تو دلالت کرتا ہے لیکن زمانے پر دلالت نہیں کرتا. اور پھر معلم ثانی فارابی کا قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب علماء نے یونان کی فلسفے کی اور کتابیں اور منطق کی کتابیں عربی زبان کی طرف نقل کی تو ان کو رابطہ زمانی کے لیے تو کانا یکونو جیسے افعال ناقصہ مل گئے، لیکن رابطہ غیر زمانی کے لیے ان کو کوئی لفظ نہیں ملا. جیسے فارسی میں ہست ہے اور یونانی میں استن ہے، یہ رابطہ غیر زمانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ان کا کوئی قائم مقام ان کو نہیں ملا. تو انہوں نے پھر مجبوراً ضمیروں کو اس کے لیے مجازن استعمال کر لیا. کس کے لیے؟ رابطہ غیر زمانی کے لیے. اور کبھی کبھار رابطہ غیر زمانی کے لیے یا افعال ناقصہ اور افعال عامہ سے جو اسماء مشتقہ ہوتے ہیں، کائن، موجود، ثابت وغیرہ، ان کو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی. قوله والا فشرطیۃ ای وان لم یکن الحکم بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه فالقضیۃ شرطیۃ. بھائی دیکھیے، متن میں آیا تھا والا فشرطیۃ، متن پر نظر ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اللہ ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے، اس اللہ سے پہلے جب واو آ جائے تو در اصل یہ ان اور لا سے مرکب ہوتا ہے. ای و ان لم یکن کذالک، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو. دیکھو جو میں نے عبارت آپ کو بتلا یہ ہر جگہ لگ جائے گی، جو بھی ماقبل میں ذکر ہو آگے کہہ دیں و الا، کیا معنی؟ اگر ایسا نہ ہو. تو شارح بھی اب آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو وہ الا میں الا آیا یہ ان اور لا سے مرکب ہے. اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا بھائی کیا معنی اگر ایسا نہ ہو؟ کہتے پیچھے ذکر تھا کہ قضیہ کے اندر اگر ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حملیہ. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے نہ ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے. دیکھو وہ خود ان اور لا دونوں کو کھول کر بتا دیں گے. دیکھیے بھائی کتاب پر، وَإِلَّا فَشَرْطِيَةٌ اَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ لَّشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ فَالْقَضِيَّةُ شَرْطِيَّةٌ. یعنی اگر نہ ہو، کیا نہ ہو؟ حکم، بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِّشَيْءٍ، ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم نہ ہو، او نفی ہی عنہ، یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم نہ ہو، فالقضیت شرطیت، ان کو قضیہ کیا ہے؟ شرطیہ ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ، اس حکم کا ترجمہ میں سب سے آخر میں کروں گا. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِّشَيْءٍ، اگر ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم نہ ہو، او نفی ہی عنہ، یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم نہ ہو، فالقضیت شرطیت، تو قضیہ کیا ہے؟ شرطیہ ہے. سوا ان کان الحکم فیہا بثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخرى، او نفی ذالک ثبوتی، او بالمنافات بین نسبتین، او سلب تلک المنافات. یہاں سے آپ قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرنے لگے ہیں. یاد رکھو قضیہ شرطیہ کو سمجھ لیں اچھی طرح. قضیہ شرطیہ میں دراصل اس کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں، دو نسبتیں ہوتی ہیں. کتنی؟
دو نسبتیں.
ان کو جوڑ کر ایک بنا دیا جاتا ہے. جیسے ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن، ان کانت الشمس طالعتن، اگر سورج طلوع ہے، فالنہار موجودن، تو دن موجود ہے. دیکھو دو نسبتیں آ گئیں، ایک میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ سورج کے طلوع ہونا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری میں کیا ہو رہا ہے؟ دن کا موجود ہونا ذکر ہو رہا ہے. توجہ ہے؟ دیکھو اگر آپ یہ حروف، اگر آپ یہ ادات شرط کو ختم کر دیں، ان کانت الشمس، ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن، یہ ان نے دونوں کو جوڑ دیا. یہ ان نہ ہوتا تو دو قضیے تھے. جیسے کانت الشمس طالعتن، سورج طلوع ہے، یا یکون الشمس طالعتن، سورج طلوع ہے. آگے کیا تھا؟ فالنہار موجودن، اس میں سے فا کو ختم کر دیں، النہار موجودن، دن موجود، سورج طلوع ہے اور دن موجود ہے. دیکھو دو قضیہ الگ الگ ہیں. تو قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر ایک بنا لیا جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، कजिया शर्तिया दो किस्म पर है, एक मुत्तसिला और एक मुनफसिला। तवज्जो से समझ लें, बिल्कुल आसान है। कजिया शर्तिया दो किस्म पर है, एक मुत्तसिला और एक मुनफसिला। मुत्तसिला से क्या समझ में आ रहा है? इत्तेसाल। और मुनफसिला से क्या समझ में आ रहा है? इन्फिसाल। इत्तेसाल का माना जुड़ना, इन्फिसाल का माना जुदा होना। तो कजिया शर्तिया वो है जिसमें दो निस्मतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल को बयान किया जाएगा। भाई कजिया शर्तिया कितने कजियों से मुरक्कब होता है? दो कजियों से। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, इन कानति शम्सु तालियातन फन्नहारो मौजूदुन। एक निस्बत क्या है? सूरज के तुलू होने की निस्बत के सूरज तुलू होगा, और दूसरी निस्बत क्या है? दिन के मौजूद होने की निस्बत है। तो दो निस्बतें हैं, इन दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल होगा। अगर इत्तेसाल को बयान किया जाए दो निस्बतों के दरमियान तो वो कजिया शर्तिया मुत्तसिला है, और अगर इन्फिसाल को बयान किया जाए तो वो कजिया शर्तिया मुनफसिला है। जी अब तारीफ करें, कजिया शर्तिया किसे कहते हैं? जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल को बयान किया जाए। जैसे कजिया हमलिया में एक शय के लिए दूसरी शय का सबूत होता था या उसकी नफी होती थी, यहां कजिया शर्तिया में दो निस्बतों के दरमियान या तो इत्तेसाल बयान होगा या इन्फिसाल। अगर इत्तेसाल बयान हो तो उसको कजिया शर्तिया मुत्तसिला कहेंगे, अगर इन्फिसाल बयान हो तो उसको कजिया शर्तिया मुनफसिला कहेंगे। अब दोहराएं, फिर दोहराएं भाई, कजिया शर्तिया की तारीफ। कजिया शर्तिया किसे कहते हैं? जिसमें दो निस्बतों के दरमियान, मौजू और महमूल नहीं, दो निस्बतों के दरमियान क्या बयान हो? इत्तेसाल या इन्फिसाल बयान हो। और फिर ये इत्तेसाल जो है ये भी दो किस्म पर हो सकता है, मुजिबा होगा या सालिबा। और इन्फिसाल भी दो किस्म पर हो सकता है, मुजिबा होगा या सालिबा। तवज्जो है, कजिया शर्तिया में क्या होता है? मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं, खूब अच्छी तरह इसको समझ लें। आसान तारीफ मैंने कजिया शर्तिया की। कजिया शर्तिया किसे कहते हैं? जिसमें दो निस्बतों में इत्तेसाल बयान होगा या इन्फिसाल। इत्तेसाल हो तो उसमें भी दो सूरतें बनती हैं, या ईजाब होगा या सल्ब। ईजाब कैसे होगा? यानी यूं कहा जाएगा, ये निस्बत पहली निस्बत साबित है तो दूसरी निस्बत भी साबित है। इत्तेसाल है या नहीं? इसमें ईजाब है। क्या है? ईजाब है। अब चलो मिसालों से समझ लो। इन कानते शम्सु तालियातन फन्नहारो मौजूद। अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है। देखा, दोनों में इत्तेसाल बयान हुआ। तुलू आफ्ताब के साथ दिन का होना मुत्तसिल है, इन दोनों में क्या है? ये तो ये ईजाब है। एक निस्बत की तकदीर पर एक निस्बत को फर्ज करोगे तो दूसरी निस्बत भी साबित होगी। अगर आप तुलू आफ्ताब को फर्ज करेंगे तो वजूद नहार को भी आपको मानना पड़ेगा। तवज्जो है, फिर दोहराएं। कजिया शर्तिया किसे कहते हैं? जिसमें दो निस्बतों में इत्तेसाल या इन्फिसाल बयान होगा। इत्तेसाल हो तो उसको क्या कहते हैं? कजिया शर्तिया मुत्तसिला। और इन्फिसाल हो तो उसको क्या कहते हैं? कजिया शर्तिया मुनफसिला। फिर ये मुत्तसिला भी दो किस्म पर है, या मुजिबा होगा या सालिबा। फिर ये मुनफसिला भी दो किस्म पर है, या मुजिबा होगा या सालिबा होगा। सबसे पहले कजिया मुत्तसिला देख लो। इन कानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन। अगर सूरज तुलू है तो दिन इन कानते शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन। अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद। देखा, दो चीजों में इत्तेसाल बयान हो रहा है तो ये कजिया शर्तियां मुत्तसिला है। इत्तेसाल समझ में आ रहा है? दोनों में क्या है? इत्तेसाल है तो ये कजिया शर्तिया मुत्तसिला है। और एक कजिया मुनफसिला, उसकी भी मिसाल कर लो। हाजल आददु इम्मा जौजुन औ फर्दुन। हाजल आददु इम्मा जौजुन औ फर्दुन। ये वाला जो आदद है, कोई भी आदद ले लें, ये जो आदद है इम्मा जौजुन, या तो ये जुफ्त है औ फर्दुन, या ये ताक है, ये कजिया शर्तिया मुनफसिला है। तवज्जो है, इसमें क्या बयान हो रहा है? इन्फिसाल। किसके दरमियान?
جب دوہرا
چکا ہاں دو نسبتوں میں دو
نسبتوں
میں نے تعریف بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں پھر دوہرا قضیہ شرطیہ کی تعریف کسے کہتے ہیں
جس میں
دو نسبتوں میں اتصال بیان ہو یا دو نسبتوں میں انفصال ہاذا العدد اما زوج او فرد یہ والا عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے یہاں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہو رہا ہے کس میں دو نسبتوں میں کس طرح ایک ہے زوج کی نسبت اس عدد کی طرف اور ایک ہے اس فرد یعنی طاق ہونے کی نسبت هذا العدد اما زوج او فرد اس عدد کی طرف ایک نسبت ہے زوج کی اور اس عدد کی طرف ایک نسبت ہے فرد کی یعنی یوں کہو اس عدد کی طرف ایک تو جفت ہونے کی نسبت ہے اور ایک طاق ہونے کی نسبت ہے ان دونوں میں منافات ہے یہ دونوں نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ہے تو پھر فرد والی نسبت نہیں اور اگر فرد والی نسبت ہے تو زوج والی نسبت نہیں تو دیکھا دو نسبتوں میں انفصال بیان ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے دو نسبتوں میں یا اتصال بیان ہوتا ہے یا انفصال بیان ہوتا ہے اتصال کی مثال میں نے کیا ذکر کی اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود دیکھا پہلی نسبت کیا سورج کا طلوع ہونا اور دوسری نسبت کیا دن کا موجود ہونا بتا دیے ان میں اتصال ہے سورج نکلا ہوا ہے تو دن بھی تو ان میں اتصال بیان ہو رہا ہے اور دوسرا قضیہ ہے شرطیہ منفصلہ اس میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوتا ہے کس طرح هذا العدد اما زوج او فرد یہ عدد یا تو زوج ہے یعنی جفت ہے یا تا تو کون سی دو نسبتیں ہیں ایک جو جفت کی نسبت ہو رہی ہے اس عدد کی طرف ہاں اب بتائیں یہ جو عدد کی طرف ایک نسبت ہے زوج کی اور ایک نسبت ہے فرد کی تو اس زوج اور فرد کی جو نسبت عدد کی طرف ہو رہی ہے ان نسبتوں میں انفصال ہے یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ٹھیک ہے تو فرد والی نسبت نہیں ہو سکتی اور اگر فرد والی نسبت ہے تو زوج والی نسبت نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آ گئی یہ ہے قضیہ شرطیہ طلبا پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قضیہ شرطیہ متصلہ کون سا ہے منفصلہ کون سا ہے بات نہیں سمجھ میں آتی جو میں نے مختصر تعریف بتلائی وہ یاد کر لو انشاءاللہ کبھی ذہن سے نہیں نکلے گا کہ قضیہ شرطیہ میں دو نسبتوں کے درمیان یا اتصال بیان ہوتا ہے یا انفصال بیان ہوتا ہے دیکھو اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے یہاں تو بات واضح ہو جاتی ہے ایک نسبت ہے سورج کے طلوع ہونے کی اور ایک نسبت ہے دن کے ان دونوں میں اتصال بیان ہو گیا لیکن دوسری طرف کیا ہے یہ والا عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے اس میں دو نسبتیں نہیں سمجھ میں آتی کدھر ہے دو نسبتیں میں نے بتایا یہ جو زوج کی نسبت ہے کس کی طرف اس عدد کی طرف اور یہ جو فرد کی نسبت ہے کس کی طرف اس عدد دیکھا دو نسبتیں آ گئیں یا نہیں ان دونوں نسبتوں میں منافات ہے یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ٹھیک ہے تو فرد والی نہیں ہو سکتی اگر فرد والی ٹھیک ہے تو زوج والی نسبت نہیں ہو سکتی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی دیکھیے بھائی اب یہی بیان کریں گے کہتے ہیں سوا ان کان الحکم فیہا بثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخرى او نفی ذلک ثبوت اچھا یہ انہوں نے دو قسمیں بھی بنا دیں قضیہ شرطیہ کی کتنی قسمیں دو متصلہ اور منفصلہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں میں اتصال اور منفصلہ میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوتا ہے اب یہ اتصال یہ بھی یا ایجاب ہوگا یا سلب ایجاب ہوگا یا سلب اور یہ انفصال میں بھی یا ایجاب ہوگا یا سلب تو کل چار صورتیں بن جائیں گی متصلہ موجبہ ہوگا یا متصلہ سالبہ ہوگا متصلہ موجبہ ہوگا یا متصلہ سالبہ اسی طرح منفصلہ بھی یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا تو چار قسمیں بن گئیں مثالوں سے اور بات واضح ہو جائے گی دیکھو میں متصلہ کی دو مثالیں لاؤں گا ایک موجبہ ہوگی ایک سالبہ ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود حرف نفی کہیں آیا
نہیں
معلوم ہوا یہ کون سا ہے मुजीबा है। देखो पहली निस्बत तुलू आफ्ताब वाली निस्बत को अगर आप फर्ज करोगे, देखो यहां पर याद रखना, यहां तकदीर कदर युकदीर तकदीर का माना फर्ज करना, क्या माना कदर युकदीर तकदीर का क्या माना, आप जब भी पहली निस्बत फर्ज करोगे दूसरी जरूर पाई जाएगी, जब भी आप तुलू आफ्ताब को फर्ज करोगे दिन जरूर मौजूद होगा। यह ईजाब एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत साबित है, एक निस्बत को फर्ज करोगे तो दूसरी निस्बत साबित है। लफ्जों पे मेरे गौर कर रहे हैं, एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत साबित है, यानी एक निस्बत को फर्ज करोगे तो दूसरी निस्बत भी साबित होगी। यह ईजाब दोनों में क्या है, ईजाब, एक निस्बत के लिए दूसरी निस्बत का सबूत है, पहली निस्बत है तो दूसरी भी है, जैसे जैदुल कायमुन जैद है तो उसके लिए क्या साबित है, कयाम साबित, ये यहां पहली निस्बत साबित है तो उसके लिए दूसरी निस्बत भी साबित है। और बाज औकात इसमें नफी होती है, क्या होती है, नफी होती है, जैसे देखो नफी के लिए लैसा अलबत्ता ले आते हैं, लैसा अलबत्ता इन कानति शमसु तालियातन फल लैलु मौजूदुन, ये लिखें जरा लिखें अपने सामने लिखें फिर आपको बात समझ में आएगी। कजिया शर्तिया की अकसाम सबसे ऊपर लिख लें, लेकिन सबसे पहले तारीफ लिख लें ताकि आपको भूल ना जाए, कजिया शर्तिया की तारीफ, कजिया शर्तिया की तारीफ, कजिया शर्तिया वो कजिया है, कजिया शर्तिया वो कजिया है जिसमें जिसमें दो निस्बतों के दरमियान, जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल को बयान किया जाए, इत्तेसाल या इन्फिसाल को बयान किया जाए। मुख्तसर मुख्तसर भाई, कजिया शर्तिया की दो किस्में हैं, मुत्तसिला और मुनफसिला, कजिया शर्तिया की दो किस्में हैं, मुत्तसिला और मुनफसिला। फिर ये दोनों या मूजिबा होंगे या सालिबा होंगे, फिर ये दोनों मूजिबा होंगे या सालिबा होंगे। लिख लिया, हां अब हम मिसालें लिख लेते हैं, लिखें मुत्तसिला मूजिबा की मिसाल, मुत्तसिला मूजिबा की मिसाल, इन कानति शमसु तालियातन, इन कानति शमसु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, फन्नहारु मौजूद, मुत्तसिला सालिबा की मिसाल, लैसा अलबत्ता, लैसा अलबत्ता इजा कानति शम्सु तालियातन, इजा कानति शम्सु तालियातन कानल लैलु मौजूदन, कानल लैलु मौजूदन। मुनफसिला मुजिबा की मिसाल, मुनफसिला मुजिबा की मिसाल, हाजल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, हाजल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन। मुनफसिला सालिबा की मिसाल, मुनफसिला सालिबा की मिसाल, लैसा अलबत्ता, लैसा अलबत्ता हादल अददु, हादल अददु इम्मा ज़ौजन, इम्मा ज़ौजन औ मुनक़सिमन, औ मुनक़सिमन बिमुतसावियैनि, बिमुतसावियैनि। دو یا ہیں متساوی یعنی متساوی کا معنی برابر کے برابر متساوی یعنی تثنیہ ہے لیس البتہ تا ہاد العدد اما زوجن او منقسمن بمتساوی یعنی مثالیں لکھ لیں اب ان کو ذرا سمجھ لو پہلی مثال آپ نے لکھی متصلہ موجبہ کی کہ ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود دیکھو اس میں دو نسبتوں میں اتصال کو بیان کیا گیا ہے کس کو اتصال کو کس طرح اتصال کہ ان دو نسبتوں میں اتصال ہے پہلی ہوگی تو دوسری بھی ضرور ہوگی اگر سورج طلوع ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا سالبہ میں آ جائیں سالبہ کی مثال کیا لکھی لیس البتہ تا اذا کانت الشمس طالعتن کان اللیل موجودن ایسا قطعی طور پر نہیں ہے لیس البتہ تا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کیا نہیں ہے کہ اگر ان کانت الشمس طالعتن کہ اگر سورج طلوع ہو تو کان اللیل موجودن رات موجود ہو اگر سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سورج جب طلوع ہو تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے لیس البتہ تا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی تو دو نسبتوں میں اب آپ کہیں گے یہاں تو انفصال بیان ہو گیا کیا بیان ہوا نہیں 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 اتصال ہی ہے ہاں البتہ یہ سالبہ ہے کیا ہے ان دو نسبتوں میں اتصال ہے لیکن سلب کی صورت میں ہے پہلی نسبت طلوع آفتاب ہو تو دوسری نسبت یعنی وجود لیل یعنی وجود لیل وہ کبھی نہیں ہوگی وہ جب آفتاب ہو تو رات بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا جب یہ پہلی نسبت ہوگی تو دوسری نسبت نہیں ہوگی دوسری نسبت جب آفتاب ہوگا تو رات ہوگی یا رات نہیں ہوگی رات نہیں ہوگی آپ کہیں گے یہ تو انفصال لگ رہا ہے بھائی ضمناً انفصال ہی ہے ضمناً کیا ہے لیکن لفظوں میں دیکھو دیکھو دو نسبتوں کو جوڑا جا رہا ہے حرف نفی بس صرف لیس البتہ تھا حرف نفی داخل کیا ہے حرف نفی کو ذرا ہٹا دو ان کانت الشمس طالعتن کان اللیل موجودن دیکھو ان دو نسبتوں کو جوڑا اور پھر ان پر نفی داخل کر دی نفی کر دی کہ یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوں گی یاد رکھو یہ جو متصلہ ہے نا یہ ایک تو ہے موجبہ اس میں تو اتصال آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی دو نسبتوں میں اتصال ہے لیکن نفی کے ساتھ اتصال ہے کس کے ساتھ طلوع آفتاب ہے تو وجود لیل نہیں ہے طلوع آفتاب ہے وجود لیل نے ان دونوں میں اتصال ہے یعنی جب دونوں میں سے ایک پائی جائے گی تو دوسری نہیں ہوگی لیکن سلب کے ساتھ ہے تو یہ متصلہ سالبہ ہے متصلہ یاد رکھو جو منفصلہ ہوتا ہے وہاں اما اور او لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں ہاد العدد اما زوج او فرد یہ ان وغیرہ استعمال وہاں نہیں ہوتے جیسے میں کہوں کلما کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود یہ ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود یہ ان اور کلما وغیرہ متصلہ کے اندر آتے ہیں کس کے اندر دیکھو ان کانت الشمس طالعتن فن نہارو موجود ان دیکھنے میں قضیہ شرطیہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یہ کیا ہے ان اور کلما وغیرہ کس کے لیے آتے ہیں شرط کے لیے تو آپ کو یہ قضیہ شرطیہ لگ رہا ہے ان کا نتی شمس طالعتن فن نہارو موجود ان ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے ایک شرط ہے اور ایک تو یہ قضیہ شرطیہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے اور دوسرا کیا تھا ہاد العدد اما زوج او فرد وہ دیکھنے میں شرطیہ نہیں لگ رہا آپ کو توجہ ہے تو جو دیکھنے میں شرطیہ لگ رہا ہو وہ ہمیشہ متصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاں اسی میں کبھی ایجاب ہوگا اور کبھی سلب ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہوگی یا ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہوگی ہاں جو سالبہ ہوگا جو متصلہ سالبہ ہوگا وہ ضمناً منفصلہ ہی ہے दो चीजों में इन्फिसाली बयान हो रहा है, लेकिन इन्फिसाल जिमनन है, जाहिरन इत्तेसाल की नफी की जा रही है। जाहिरन क्या की जा रही है? एक है इत्तेसाल का सबूत, एक है इत्तेसाल की नफी। इनकानती शम्सु तालिआतन फन्नहारु मौजूदुन, यहां इत्तेसाल की सबूत है या नफी है? सबूत है। और दूसरा क्या है? लैसा अलबत्ता इनकानती शम्सु तालिआतन कान लैलु मौजूदन, इसमें इत्तेसाल का इस बात है या उसकी नफी है? है इत्तेसाल ही, लेकिन क्या की जा रही है? उसकी उसकी नफी की जा रही है। और जहां इत्तेसाल की नफी हो वहां वही तो इन्फिसाल होता है। तो जाहिर में इत्तेसाल की नफी है, ज़िमनन क्या है? इन्फिसाल बयान हो रहा है। देखो देख फिर सुनो फिर सुनो, जहां इत्तेसाल की नफी होगी वहां ज़िमनन इन्फिसाल का सबूत होगा। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है, थक गए मेरा ख्याल। जहां फिर सुनो फिर सारा सुनो तवज्जो से देखो, इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है। एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत को साबित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? और दूसरी तरफ आ जाओ, लैस अलबत्ता था इन कानति शम्सु तालियातन कान लैलो मौजूदन, ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि सूरज तुलु हो तो रात मौजूद हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर देखो दो चीजों में इत्तेसाल की नफी की जा रही है। लई साल बत्ता था लाए या नहीं लाए? और लई साल बत्ता नफी के लिए आता है या इजाब के लिए आता है? नफी के लिए आता है। और तो नफी किस चीज की जा रही है? इत्तेसाल की नफी की जा रही है। तवज्जो है, इत्तेसाल की नफी की जा रही है, लेकिन ज़िमनन इन्फिसाल है, इन्फिसाल का सबूत है। ज़िमनन
इन्फिसाल का सबूत,
तवज्जो है, ज़िमनन क्या है?
इन्फिसाल का सबूत।
लेकिन इसको आप मुनफसिला नहीं कहेंगे, क्यों? इन्फिसाल का सबूत है लेकिन मुनफसिला क्यों? इधर सुनो, अगर इसमें आपके इन्फिसाल का सबूत है, किसका? तो इस पर तो लैसा अलबत्ता था दाखिल है, हरफे नफी है या नहीं? और आप इसको ताबीर किसे करना चाहते हैं? इन्फिसाल का सबूत है यानी ईजाब है, हालांकि इसमें ईजाब है या सल्ब है? सल्ब है। तो सल्ब का तो लिहाज रखना पड़ेगा आपको। जब सल्ब का लिहाज रखना है तो यूं कहो इत्तेसाल का सल्ब है, इत्तेसाल का तो सल्ब लैस अलबत्ता था, वो उसको भी लिहाज रखना है। और अगर आप इसको मुनफसिला कहना चाहते हैं, इसमें दो चीजों में इन्फिसाल का सबूत है या नफी है? इन्फिसाल का
सबूत,
तो फिर तो इसको मुजीबा कहना चाहिए। हालांकि इसके शुरू में तो क्या आया? लैस अलबत्ता आया। और लैस अलबत्ता सबूत के लिए आता है या नफी के लिए आता है? नफी के लिए आता है, तो उसका लिहाज रखना पड़ेगा। लिहाजा हमने इसको सालिबा ही कहना है। और सालिबा मुनफसिला कह सकते हैं? नहीं, तो फिर सालिबा मुत्तसिला कहना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई कि यहां हरफे नफी है भाई, उस तो ज़िमनन इन्फिसाल बेशक आ रहा है, लेकिन हम इसको मुनफसिला नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मुनफसिला कहेंगे तो मुजीबा कहना पड़ेगा, और मुजीबा तो हम इसको कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हरफे नफी इस पर दाखिल है, कहना तो इसको सालिबा ही है। तो सल्ब फिर इन्फिसाल का तो नहीं है, सल्ब तो किसका हो रहा है? इत्तेसाल का। तो इत्तेसाल का सल्ब वो इन्फिसाल ही होता है, लेकिन हम इसको मुनफसिला मुजीबा नहीं कह सकते, क्योंकि यहां हरफे नफी आ चुका है। तो इसको फिर क्या कहना पड़ेगा? मुत्तसिला सालिबा कहना पड़ेगा। अब फर्क समझ में आ गया। तो जहां भी मुत्तसिला सालिबा होगा वहां ज़िमनन मुनफसिला मुजीबा भी आ जाएगा, लेकिन हम उसको मुनफसिला मुजीबा कह नहीं सकते, क्योंकि हरफे सल्ब है, उसका नाम रखना पड़ेगा सालिबा। भाई बात समझ में आ गई। अगली मिसाल पे आ जाओ, मुनफसिला मुजीबा की मिसाल। हाद अल आदद इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन, यहां कोई हरफ नफी है
नहीं,
नहीं, तो ये है मुजीबा, मुनफसिला मुजीबा। इसमें इन्फिसाल किस चीज का बयान हो रहा है? दो निस्बतों का इन्फिसाल बयान हो रहा है। ये जो ज़ौज की निस्बत है इस आदद की तरफ, और ये जो फर्द की निस्बत है इस आदत की तरफ, इन दो निस्बतों में इन्फिसाल है। अगर ज़ौज वाली निस्बत साबित है तो फर्द वाली निस्बत नहीं हो सकती, और अगर फर्द वाली है तो ज़ौज वाली नहीं हो सकती। ये दो निस्बतें जमा नहीं हो सकती, इनमें इन्फिसाल है। अब फर्क समझ में आया। اچھا اور منفصلہ سالبہ کی کیا مثال تھی؟ لیس البتہ ھذا العدد اما زوجا او منقسما بمتساویین. دیکھو قطعی طور پر ایسا نہیں ہے, لیس البتہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ھذا العدد اما زوجا, کہ یہ عدد یا تو زوج ہو, او منقسما بمتساویین, یا یہ تقسیم ہو جائے دو برابر حصوں میں, یہ تقسیم ہو جائے
دو برابر حصوں میں
تقسیم ہو جائے. ادھر دیکھیے, یہ عدد یا تو زوج ہو یا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, ایسا قطعی طور پر نہیں ہے, یعنی ان دونوں میں منافات نہیں ہے, دونوں میں سے صرف ایک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر سنو, یہ عدد یا تو زوج ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مجھے بتاؤ, جو زوج ہوگا وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا یا نہیں؟
ہوگا.
تو درمیان میں یا کیوں لے کر آئے؟ یہ عدد یا تو زوج ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا, تو آپ ان دونوں میں او لے آئے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان دونوں میں انفصال ہے. آپ پیچھے لیس البتہ لانا پڑے گا کہ قطعی طور پر ان میں انفصال نہیں ہے. جو زوج ہوگا وہ
دو حصوں میں
تقسیم ہوگا, ان دونوں میں انفصال نہیں. او کس لیے آتا ہے؟
انفصال
کے لیے. لیکن پیچھے لیس البتہ آ گیا, اس نے بتا دیا کہ ان دونوں میں انفصال نہیں. زوج ہوگا تو دو برابر حصوں میں ضرور تقسیم ہوگا, اور جو بھی دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا تو وہ زوج ضرور ہوگا, ان میں انفصال نہیں. تو او کس لیے آتا ہے؟ انفصال. اس او سے ماقبل ایک نسبت ہے, اس او کے ماباد ایک ماقبل. کون سی نسبت؟ زوج کی. ماباد میں کون سی نسبت ہے؟ دو حصوں میں تقسیم ہونے والی. پیچھے لئی سال بتاتا نے آ کر بتا دیا ان دو نسبتوں میں
انفصال.
یہ او تو آیا انفصال کے لیے, لیکن ان میں انفصال نہیں, یہ دونوں اکٹھی ہوں گی. جو زوج ہوگا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ منفصلہ سالبہ ہوا, جس میں انفصال کی نفی کی گئی ہے. او تو آتا ہے انفصال کے لیے, لیکن ان دو میں انفصال نہیں ہے. لیس البتہ قطعی طور پر ان میں انفصال نہیں ہے. دیکھو یہ جو مثال آئی تھی نا, ذرا اس پہ نظر رکھیں. منفصلہ سالبہ کی مثال, لیس البتہ ھذا العدد اما زوجا او منقسما بمتساویین. تو یہ کس کی مثال ہے؟
منفصلہ
سالبہ. تو اس میں انفصال کا ثبوت ہے یا انفصال کی نفی ہے؟ انفصال کی. جب انفصال کی نفی ہے تو ضمناً اتصال کا ثبوت آ گیا. ضمناً کیا آ گیا؟ جیسے وہاں پر اتصال کی نفی تھی تو ضمناً کیا تھا؟ انفصال کا ثبوت تھا. تو اسی طرح منفصلہ سالبہ کے اندر بظاہر تو کیا ہے؟ انفصال کی نفی ہے, لیکن ضمناً کیا آ رہا ہے؟ اتصال کا ثبوت آ رہا ہے. لیکن ہم اس کو منفصلہ ہی کہیں گے, متصلہ نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ ضمناً اتصال کا ثبوت آ رہا ہے. بظاہر تو کیا ہے؟ انفصال کی نفی ہے. لیس البتہ تھا, حرف نفی آ رہا ہے, تو اس کو سالبہ کہنا پڑے گا. اور سالبہ کس اعتبار سے ہے؟ انفصال کے اعتبار سے. انفصال کا سلب ہو رہا ہے, اتصال کا سلب نہیں ہو رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے وہ ضمناً دراصل کیا ہوتا ہے؟ منفصلہ موجبہ ہوتا ہے, لیکن اس کو منفصلہ موجبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں حرف سلب موجود ہوتا ہے. اور اسی طرح جو منفصلہ سالبہ ہوتا ہے, منفصلہ سالبہ ہوتا ہے, وہ ضمناً کیا ہوتا ہے؟ متصلہ موجبہ ہوتا ہے, لیکن اس کو متصلہ موجبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لیس البتہ تھا حرف نفی یہاں موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب ادھر دیکھیے, اب عبارت حل کرتے ہیں. پہلے ذرا پھر ایک دفعہ دوہرا لو. قضیہ متصلہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی. ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن, ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے. لیس البتہ تھا اذا کانت الشمس طالعتن کان اللیل موجودن, ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہو رہی ہے. جب سورج طلوع ہے تو پھر رات نہیں ہو سکتی, جب سورج طلوع ہے تو رات کا وجود نہیں ہو سکتا, لیس البتہ تا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہو رہی ہے. توجہ ہے, پھر سنو. کلما کانت الشمس, کسی بھی انداز میں لفظ مختلف ہوں گے جگہ جگہ. کلما کانت الشمس طالعتن کان النہار موجودن, سورج جب بھی طلوع ہوگا دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. یا وہی دہرا لو, ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود, اگر طلوع آفتاب والی نسبت موجود ہے تو وجود نہار والی نسبت بھی. تو ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے. اور لیس البتہ تا ان کانت الشمس طالعتن کان اللیل موجودن, لیس البتہ تا قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ آفتاب طلوع ہو تو رات موجود, ایسا نہیں ہے. تو ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کی جا رہی, لیس البتہ تا ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کی جا رہی ہے. اب دیکھیے کتاب پر, تو کہتے ہیں فلقضیت شرطیت, تو وہ قضیہ شرطیہ ہوگا. سوا ان کان الحکم فیہا بثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخرى, برابر ہے کہ اس میں ایک نسبت کا ثبوت ہو علی تقدیر نسبت اخرى, دوسری نسبت کی تقدیر پر ایک نسبت کا ثبوت ہو دوسری نسبت کی, جیسے وجود نہار یہ نسبت ثابت ہے کس تقدیر پر؟ طلوع شمس کی. تو ایک نسبت کا ثبوت ہوتا ہے علی تقدیر نسبت اخرى دوسری نسبت کی فرض کرنے پر, اور نفی ذالک ثبوتی یا اس ثبوت کی نفی ہوتی ہے, او بالمنافات بین النسبتین یا اس میں حکم ہوتا ہے دو نسبتوں کے درمیان منافات کا. اس بالمنافات کا عطف ہے بثبوت پر, بثبوت نسبتین, بثبوت کو ہٹائیں اور اس کی جگہ بالمنافات کو لے آئیں. سوا ان کان الحکم فیہا بالمنافات بین النسبتین او سلب تلک المنافات, یہ بالمنافات بین النسبتین او سلب تلک المنافات, یہ منفصلہ کا بیان ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے, یا موجبہ ہوگا یا تو. اگر سوا ان کان الحکم فیہا, برابر ہے کہ اس میں حکم ہو کس چیز کا؟ بالمنافات بین النسبتین, دو نسبتوں کے درمیان منافات کا, تو یہ کون سا ہوا؟ منفصلہ موجبہ. دیکھو منافات کا ثبوت ہے, منافات ہے اس میں, اور اوصل بھی تلک المنافات یا اس منافات کا سلب ہو, یہ کون سا ہوا؟ منفصلہ سالبہ. بات سمجھ میں آگئی؟ اب بس ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ لو. کہتے ہیں فلقضیت شرطیت, تو قضیہ جو ہے وہ شرطیہ ہوگا. سوا ان کان الحکم فیہا, برابر ہے کہ حکم اس کے اندر ہو, کس چیز کا حکم؟ بثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخرى او نفی ذالک ثبوتی, یا تو اس میں ایک نسبت کا ثبوت ہوگا دوسری نسبت کی تقدیر پر, او نفی ذالک ثبوت, یا اس میں اس نسبت کے ثبوت کی نفی ہوگی دوسری نسبت کی تقدیر پر. ادھر دیکھو, ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا یا تو ثبوت ہوگا یا اس کی نفی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہوگا اور نفی ذالک ثبوت یا اس ثبوت کی نفی ہوگی. اور بالمنافات بین نسبتیں نہیں اور سلبی تلک المنافات, یا اس کے اندر حکم ہوگا کس چیز کا؟ بالمنافات بین نسبتیں نہیں, دو نسبتوں میں منافات کا, اور سلب تلک المنافات یا اس منافات کا سلب, اگر اس میں حکم ہو کس چیز کا؟ دو نسبتوں کے درمیان منافات کا, تو اس کو منفصلہ موجبہ کہیں گے, منافات کا ثبوت ہے اس کے اندر. اور اگر اس منافات کا سلب ہو تو اس کو منفصلہ سالبہ کہیں گے. فل اولا شرطیتن متصلتن وسانیت شرطیتن منفصلتن, تو پہلا جو ہے وہ شرطیہ متصلہ ہے اور دوسرا شرطیہ منفصلہ ہے, منفصلہ ہے. اچھا, یہاں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی متصلہ میں وہ تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ جملہ شرطیہ ہے, ان کانت الشمس طالعتن فالنہار شرط بھی موجود ہے، جزا بھی موجود ہے، اس کو تو آپ جملہ شرطیہ کہتے ہیں، لیکن دوسرے میں تو کوئی حرف شرط وغیرہ موجود نہیں. ھذا العدد اما زوج او فرد، اس کو آپ شرطیہ کیوں کہتے ہو؟ توجہ ہے، اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک میں تو ان کا آ رہا ہے نا، اور شرط کے لیے کیا آتا ہے؟ ان. ان کانتی شمس طالعتن فنہارو موجود، وہاں شرط بھی ہے، جزا بھی ہے، دیکھنے سے ہی پتا لگ جاتا ہے یہ جملہ شرطیہ ہے، تو اس کو تو آپ قضیہ شرطیہ کہیں، ٹھیک ہے. لیکن ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو کیا ہے؟ زوج، یا کیا ہے؟ فرد. اس کو آپ شرطیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہ بھی ضمنن شرطیہ کی طرح ہے، ضمنن شرطیہ اسے معلوم ہو رہا ہے، ضمنن
شرطیہ
کس طرح؟ دیکھو دیکھو، اب اس سے ہم میں ضمنن اس کو شرطیہ کی شکل دوں گا. کیا تھا؟ ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ گویا اسی طرح ہے، گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں ھذا العدد ان کان فردا فلیس بزوج و ان کان ھذا العدد ان کان زوجا فلیس بفرد و ان کان فردا فلیس بزوج. دیکھو ان کان میں لے آیا یا نہیں لے آیا؟ ھذا العدد ان کان زوجا فلیس بفرد، اگر یہ زوج ہے تو پھر فرد نہیں ہے. وہ ان کان فردا فلیس بزوج، اور اگر فرد ہے تو زوج نہیں ہے. تو یہ کس کے درجے میں ہے؟ جملہ شرطیہ ہی کے درجے میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وعلم، تو جان لے، ان حصر القضیت فی الحملیت و شرطیت علامہ قررہ المصنف رحمہ اللہ عقلی دائر بین النفی والاثبات. بھئی یہاں انہوں نے دو تقسیمیں کی، بتلایا کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ، یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ. اگر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہو یا نفی ہو تو وہ حملیہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ شرطیہ. تو گویا دو ہی قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ. اور پھر شرطیہ کی آگے تقسیم کی کہ شرطیہ یا وہ منفصلہ ہوگا یا متصلہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف، یہ حصر عقلی ہے. توجہ ہے، قضیہ کی تقسیم کی کتنی قسمیں بنائی؟ دو، یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ، یہ حصر عقلی ہے. اور پھر شرطیہ کی دو قسمیں بنائی، کون کون سی؟ متصلہ اور منفصلہ، یہ حصر استقرائی ہے. حصر استقرائی، یہ حصر استقرائی ہے. بھئی پہلے تو حصر سمجھ لیں. حصر کا معنی ہے بند کرنا، بند کرنا، یعنی کسی چیز کو ایک خاص تعداد کے اندر بند کرنا. جیسے مصنفین جو ہیں وہ کسی چیز کی قسمیں گنواتے ہیں، مثلا آپ کو بتلاتے ہیں کہ کلمہ تین قسم پر ہے، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف. تو اس کو کہتے ہیں حصر، کہ مصنف نے کلمہ کو بند کر دیا تین قسموں میں. اس کا حصر کا کیا معنی ہے؟ خاص تعداد کے اندر کسی چیز کو بند کرنا. تو یہاں پر بھی مصنف نے کیا کر دیا؟ کلمہ کو تین قسموں کے اندر بند کر دیا. بھائی تو اس کو حصر کہتے ہیں، حصر. اور پھر اس کے لیے وہ وجہ حصر ذکر کرتے ہیں، اس حصر کی وجہ کیا ہے، یہ تین قسموں میں کیوں بند کیا ہے. پڑھتے ہیں یا نہیں آپ؟ مختلف جگہ پر آپ وجہ حصر پڑھتے ہیں. تو یہ معنی ہوتا ہے وجہ حصر کا، کہ اس خاص تعداد کے اندر اس کی جو قسمیں، جو یہ خاص تعداد میں اس کی قسمیں ہیں، ان میں کیوں بند کیا، اس کی وجہ کیا ہے. یاد رکھو یہ جو حصر ہے، پھر یہ دو قسم پر ہے، ایک حصر عقلی اور ایک حصر استقرائی. حصر عقلی وہ ہے جو دائر ہو بین النفی والاثبات، کہ یہ چیز ایسی ہوگی یا ایسی نہیں ہوگی. جیسے آپ کہتے ہیں یہ والا عدد یا تو زوج ہوگا یا زوج نہیں ہوگا. کوئی تیسری صورت ہے؟
نہیں.
نفی اور اثبات جب آپ دو چیزوں میں لے آئیں تو وہاں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی. یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا زوج نہیں ہوگا. دیکھا، جب ہاں اور نہیں کے درمیان چیز لے آئیں وہاں تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی، نفی اور اثبات ہے. یا یوں کہیں زید حیوان ہے یا حیوان نہیں ہے، تیسری کوئی صورت ہے؟
نہیں.
کوئی تیسری صورت بنتی ہی نہیں ہے. تو جو حسر عقلی ہوتا ہے وہ دائر ہوتا ہے کس کے درمیان؟ نفی اور اس بات کہ یہ چیز ایسی ہے یا ایسی نہیں. مثلا میں زید کے بارے میں بات کر دوں, میں کہتا ہوں زید یا کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے, کوئی تیسری صورت ہے؟ کوئی تیسری صورت بنتی نہیں ہے. آپ اسی چیز کی تو نفی کر رہے ہیں, جس کی ثبوت ہے اسی کی نفی. یا کھڑا ہے یا کھڑا نہیں, وہ بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا نہیں ہے, لیٹا ہوا ہو تو بھی کھڑا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حسر عقلی جو ہے وہ دائر ہوتا ہے کس کے درمیان؟ نفی اور اس بات میں کہ یہ چیز ایسی ہے یا ایسی نہیں, اور یہاں تیسری پھر کوئی صورت نہیں ہوتی. تو یہ حسر عقلی ہے جو دائر ہوتا ہے کس کے درمیان؟ نفی اور اس بات کے درمیان. تو حسر عقلی جو ہے وہ ایک چیز کو عقلاً خاص تعداد میں بند کر دیتا ہے, اس میں زیادہ کی گنجائش پھر رہتی نہیں اور امکان ہی نہیں رہتا. تو یہاں پر انہوں نے قضیہ کی دو تقسیمیں کی. ایک بتلایا کہ قضیہ دو قسم پر ہے, یا وہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا. اور پھر آگے شرطیہ کے بارے میں اشارہ میں بتلایا کہ وہ جو شرطیہ ہے یا وہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا. تو اولاً قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف, دو قسمیں بنائیں. پھر شرطیہ کی تقسیم کی کس کی طرف؟ متصلہ اور منفصلہ کی طرف. تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو قضیہ کی تقسیم ہے حملیہ اور شرطیہ کی طرف, یہ حسر عقلی ہے. یہ کیا ہے؟ اور حسر عقلی میں اور مزید کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے انہوں نے کیا کہا تھا کہ قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک شے کا ثبوت ہوگا دوسری شے کے لیے, یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہوگی. وَإِلَّا فَشَرْتِيَتُن, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ شرطیہ ہے. دیکھا, یہ حسر عقلی ہے. ایسا ہے تو حملیہ ہے, ایسا نہیں تو شرطیہ ہے. تو یہ حسر عقلی ہے, یہاں تیسری کوئی صورت ہی نہیں. معلوم ہوا قضیہ کی دو ہی قسمیں ہیں, یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ, تیسری کوئی صورت نہیں. آگے پھر انہی کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں پر کوئی تیسری قسم الگ نہیں آ سکتی. کوئی ایسا قضیہ نہیں ہو سکتا جو نہ حملیہ ہو اور نہ شرطیہ ہو. تو حسر عقلی جو دائر ہوتا ہے کس کے درمیان؟ نفی اور اس بات میں, اور وہاں اور کوئی عقلاً کوئی اور صورت ممکن نہیں ہوتی. تو انہوں نے جو قضیہ کی حملیہ اور شرطیہ میں تقسیم کی, یہ حسر عقلی ہے. معلوم ہوا قضیہ کی یہی دو قسمیں ہیں, یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ, اور تیسری کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ حسر حسر عقلی ہے, اور جو حسر عقلی ہوتا ہے اس میں اور کوئی کسی صورت کا امکان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دائر ہوتا ہے بین النفی والاثبات. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے یا عالم نہیں ہے, کوئی تیسری صورت ہے؟ نہیں, اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے. یا وہ عالم ہوگا یا عالم نہیں ہوگا. بھائی تو حسر عقلی بھی نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہوتا ہے, اور وہاں اور کوئی صورت نہیں. تو یہاں پر بھی جو قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف, یہ حسر عقلی ہے. معلوم ہوا قضیہ کی کوئی تیسری قسم نہیں ہو سکتی, یہی دو قسمیں ہیں. آگے پھر انہی کی قسمیں مزید بنیں گی, لیکن بہرحال وہ اسی شرطیہ میں یا حملیہ میں داخل ہوں گے. جبکہ قضیہ شرطیہ کی جو تقسیم کی متصلہ اور منفصلہ کی طرف, یہ استقرائی ہے. استقراء کا معنی ہے تلاش اور جستجو, تلاش کرنا, تتبع کرنا, جستجو کرنا. تو یہ جو قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں بنائیں متصلہ اور منفصلہ, یہ استقرائی ہے. یعنی ہم نے تلاش کیا, علماء نے تلاش کیا اور جستجو کی, ان کو قضیہ شرطیہ کی یہی دو قسمیں ملیں, جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جاتا ہے یا انفصال کو بیان کیا جاتا ہے. یہ تلاش اور جستجو سے ان کو دو قسمیں ملی ہیں. تو یہ حسر استقرائی ہے, اور حسر استقرائی میں اور کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یعنی ہم نے تو تلاش کیا, ہمیں تو قضیہ شرطیہ کی یہی دو صورتیں ملی کہ ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی, یا دو نسبتوں کے درمیان منافات یا سلب منافات ہوگا. ہمیں تو یہی صورت ملی. اگر آپ کو کوئی اور صورت ملتی ہے تو آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ملا نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی صورت ملی نہیں. تو حسر استقرائی میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن حسر عقلی میں گنجائش نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا قضیہ کی جو تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف, یہ کون سا حسر ہے؟ حسر عقلی ہے, اور کوئی تیسری صورت ممکن نہیں. اور جو قضیہ شرطیہ کی تقسیم کی متصلہ اور منفصلہ کی طرف, وہ حسر استقرائی ہے. تو کہتے ہیں وعلم, تو جان لے, ان حسر القضیتی فی الحملیتی و شرطیتی, کہ حسر جو ہے یعنی بند کرنا قضیہ کو حملیہ اور شرطیہ میں, علامہ قررہ المصنف, بنا بر اس کو جو ثابت کیا ہے کس نے؟ مصنف. مصنف نے کہا تھا نا ایک شے کا ثبوت یا نفی ہوگی دوسری شے سے, وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو. دیکھا نفی اور اس بات میں دائر کر دیا. تو کہتے ہیں یہ جو حصر کیا قضیہ کا حملیہ اور شرطیہ میں, علامہ قررہ المصنف, بنا بروس کے جس کو ثابت کیا ہے مصنف نے, عقلیون, یہ حصر عقلی ہے, دائر بین النفی والاثباتی, اور یہ نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہے. واما حصر الشرطیہ فی المتصلہ والمنفصلہ, اور باقی جو شرطیہ کا حصر ہے متصلہ اور منفصلہ میں, فاستقرائیون, یہ حسر استقرائی ہے, یعنی تلاش کیا ہم نے, کوشش کی, تو ہمیں یہ دو قسمیں ملی شرطیہ کی, تیسری ہمیں ملی نہیں. اگر آپ کو کوئی مل جاتی ہے تو آپ بے شک اس میں اضافہ کر دیں, یعنی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں ملی نہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ملی نہیں. قولہ و مقدمن, اچھا بھائی, شرطیہ کے پہلے جس کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں. مقدم کو مقدم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے وجہ ذکر کر دی تھی, کیونکہ وہ پہلے ہے. مقدم کا معنی بھی جس کو پہلے لایا گیا ہے تو اس کو مقدم کہتے ہیں, اور تالی تلایت لو تلوون کا معنی کسی کے پیچھے آنا, کسی کے بعد آنا, تو چونکہ وہ بعد میں آیا ہے تو اس دوسرے جز کو پھر تالی کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں قولہ مقدما لتقدمہ فی الذکر, بوجہ اس کے مقدم ہونے کے ذکر میں. یہ مقدم کیا ہے؟ ذکر کے اندر مقدم ہے, اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے. وقولہ تالیا لتلوہ عن الجزء الاول, اس لیے کیونکہ یہ پیچھے ہے, عن الجزء الاول, کس سے؟ جزء, یہ جزء اول سے پیچھے ہے, یعنی اس کے بعد آیا ہے, اس لیے اس کو تالی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جاتا ہے, اور اتصال کے اندر ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے, اور اسی طرح انفصال میں بھی دو نسبتوں کے درمیان یا انفصال کو بیان کیا جاتا ہے یا اس کی نفی کی جاتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا اس کے اندر کہ جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے, جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے, لیس البتہ تا اذا کانت الشمس طالعتن کان اللیل موجودن, یہ جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے یہ ظاہراً کیا ہے؟ متصلہ سالبہ ہے, لیکن ضمناً یہ کیا ہے؟ منفصلہ موجبہ ہے. اور اسی طرح جو منفصلہ سالبہ ہوتا ہے, لیس البتہ ہذا العدد اما زوجن او منقسمن بھی متساویین, یہ جو منفصلہ سالبہ ہے یہ بظاہر تو منفصلہ سالبہ ہے, انفصال کا سلب ہے, لیکن ضمناً یہاں کیا ہے؟ اتصال کا ثبوت ہے, یعنی متصلہ موجبہ ہے. تو ہر متصلہ سالبہ ضمناً کیا ہوتا ہے؟ متصلہ موجبہ ہوتا ہے, لیکن کہیں گے ان کو سالبہ ہی کیونکہ لفظوں میں حرف سلب موجود ہے. اور ہاں, یہ جو قضیہ منفصلہ ہے, قضیہ منفصلہ, ہاد العدد اما زوج او فرد, اس پہ طلبہ کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ یہ تو شرطیہ نہیں لگتا, اس کو قضیہ شرطیہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بیان کر دیا کہ ضمناً یہ بھی قضیہ شرطیہ کی طرح ہے. یہ کس طرح؟ ہاد العدد اما زوج او فرد, گویا یہ اسی طرح آپ نے یوں کہا, ہاد العدد ان کان فردن فلیس بزوج و ان کان زوجن فلیس بفردن. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ہادہ المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.